پیر 15 مئی کے سربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں بھارت کلبھوشن جادھو کا مقدمہ لایا۔ پاکستان نے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا، لیکن ایک ماہر قانون نے کہا،
عدالت اگر پوری طرح سے کنوینس نہیں بھی ہوتی کہ ان کے پاس جورسڈکشن ہے، پھر بھی وہ سٹے آرڈر دے سکتے ہیں۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ عالمی عدالت انصاف میں آج انڈین بحریہ کے سابق افسر کلبھوشن جادھو کو پاکستان میں پھانسی کی سزا سنائے جانے کے معاملے کی سماعت ہوئی ہے۔ انڈین وکیل نے عدالت سے کہا ہے کہ کلبھوشن ایک بے قصور انڈین شہری ہیں جن تک کونسلر رسائی نہیں دی جا رہی۔ پاکستان نے انڈین دلائل اور مطالبات مسترد کرتے ہوئے معاملے پر عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا ہے۔ احوال سنیے نادیہ سلیمان سے۔
انڈیا نے رواں ماہ عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرتے ہوئے پاکستان میں مبینہ انڈین جاسوس کلبھوشن جادھو کے معاملے میں مداخلت کی درخواست کی تھی۔ واضح رہے کہ پاکستان میں کلبھوشن جادھو کے خلاف دہشت گردی اور جاسوسی کے الزامات کے تحت فوجی عدالت میں مقدمہ چلا کر انہیں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ انڈیا کا دعویٰ ہے کہ 15 سے زیادہ بار کلبھوشن جادھو کو قانونی مدد دینے کے لیے کونسلر رسائی کا مطالبہ کرنے کے باوجود پاکستان نے اس کی منظوری نہیں دی۔ آج عالمی عدالت انصاف میں انڈیا اور پاکستان کی جانب سے زبانی دلائل دیے جا رہے ہیں۔
شام سے اطلاعات ہیں کہ مبینہ طور پر امریکی اتحاد کی جانب سے کیے گئے ایک فضائی حملے میں 23 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ فضائی حملے میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقے کو نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی نام نہاد دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ علاقے میں ایک امریکی فضائی حملے میں 12 خواتین کی ہلاکت کی اطلاع تھی۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ 2014 میں کارروائی کے آغاز سے اب تک مختلف حملوں میں غیر ارادی طور پر تقریباً 352 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ایشیا کے مختلف ممالک میں حکام کے مطابق جمعے کے روز ہونے والے سائبر حملے کے پھیلاؤ کی رفتار میں واضح کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ کئی اداروں کی جانب سے سسٹمز کو اپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا، جس کے باعث وائرس تیزی سے پھیلتا ہے۔ سنیے عابد حسین سے۔
یورپی یونین کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز ہونے والے سائبر حملے میں 150 ممالک کے 200,000 کے قریب کمپیوٹرز متاثر ہوئے تھے۔ چین میں اب بھی کئی ادارے اسی سائبر حملے سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یورپ کے بارے میں ابھی صورتحال واضح نہیں کہ آیا ہفتے کے آغاز میں مزید کمپیوٹر سسٹم متاثر ہوئے ہیں یا نہیں۔ واضح رہے کہ جمعے کے روز حملے کا شکار ہونے والوں میں حکومتی دفاتر، گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں، بینک اور ہسپتال شامل ہیں۔ اس حملہ آور وائرس کے ذریعے کمپیوٹر میں موجود تمام فائلوں کو لاک کر دیا جاتا ہے اور تک اس وقت رسائی نہیں دی جاتی جب تک کہ تاوان نہ ادا کیا جائے۔
اقوام متحدہ نے جنوبی سوڈان کے پناہ گزینوں کے لیے 1 ارب 40 کروڑ ڈالرز امداد کی درخواست کی ہے۔ یہ پناہ گزین جنوبی سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے باعث بے گھر ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ ان پناہ گزینوں کی حالت نہایت ابتر ہے، جبکہ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ یہ پناہ گزین تباہی کے دہانے پر ہیں۔ واضح رہے کہ جنوبی سوڈان سے کم از کم 18 لاکھ شہریوں نے ہمسایہ ممالک میں پناہ لے رکھی ہے، جبکہ 20 لاکھ شہری ملک کے اندر بے گھر ہو چکے ہیں۔ آئیوری کوسٹ میں باغی اور حکومتی وفادار فوجیوں میں انعام کی مد میں بقایا جات نہ دیے جانے کے معاملے پر تصادم ہوا ہے۔ احوال کے ساتھ زیشان حیدر۔
آئیوری کوسٹ کے ساحلی شہر سان پیڈرو اور مغربی شہر ڈیلو میں حالات کشیدہ ہیں، جہاں باغی فوجی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یونیفارم اور سادہ لباس میں ملبوس اہلکار ابھی جان میں مرکزی شاہراہ پر رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ ملک میں تمام بینک بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ بیشتر تعلیمی ادارے اور دفاتر بھی بند ہیں۔ واضح رہے کہ آئیوری کوسٹ میں 8,000 سے زائد فوجی اس انعامی رقم کی عدم ادائیگی پر مظاہرے کر رہے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ انہیں کہا گیا تھا کہ یہ رقم انہیں موجودہ صدر کو حکومت دیے جانے کی حمایت کرنے کی صورت میں ادا کی جائے گی۔
فرانس کے نئے صدر نے وزارت عظمیٰ کے لیے اپنی سیاسی تحریک کی بجائے دائیں بازو کی جانب سے جھکاؤ رکھنے والے اعتدال پسند رہنما کا انتخاب کیا ہے۔ ایک معاشی لبرل کے طور پر پہچانے جانے والے ایڈوا فلیپ رکن پارلیمان بھی ہیں۔ سینئر امریکی قانون سازوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا ہے کہ ایف بی آئی کے برطرف کیے گئے ڈائریکٹر کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی کوئی ریکارڈنگز موجود ہیں تو انہیں منظر عام پر لایا جائے۔ سنیے طاہر عمران سے۔
سینٹ میں ڈیموکریٹ رہنما چارلز شومر نے کہا ہے کہ کسی بھی ٹیپ کا ضائع کیا جانا قانون توڑنے کے مترادف ہے، جبکہ ریپبلکن رہنما لنزے گراہم نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کو ٹیپ سے متعلق بدگمانی دور کرنی چاہیے۔ یہ بیانات صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے بعد آئے ہیں جس میں انہوں نے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی کو میڈیا سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں امید ہے کہ ان کے درمیان ہونے والی بات چیت کی کوئی ٹیپ نہیں ہے۔ واضح ہے کہ ایف بی آئی ماسکو اور ٹرمپ کی انتخابی مہم کے درمیان ممکنہ روابط کے الزامات کی جانچ کر رہی ہیں۔ ڈیموکریٹس نے صدر ٹرمپ پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایف بی آئی کی جانچ کو روکنا چاہتے ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
26 مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 40 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 41 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ہیگ کی بین الاقوامی عدالت میں پاکستان نے کہا ہے کہ کلبھوشن جادھو کے معاملے میں بھارت کی درخواست غیر ضروری اور بے بنیاد ہے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور یہ بین الاقوامی دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ بھارت نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے الزام میں موت کے سزا یافتہ کلبھوشن جادھو تک کونسلر رسائی نہ دے کر ویانا کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ہیگ کی عالمی عدالت پاکستان کے اس مقدمے میں مداخلت کرے۔ دلیلیں سننے کے بعد بین الاقوامی عدالت اس تنازع کا فیصلہ بعد میں سنے گی۔ دلی سے شکیل اختر۔
ہیگ میں واقع بین الاقوامی عدالت میں آج پہلے بھارت کو موقع دیا گیا کہ وہ کلبھوشن جادھو کے معاملے میں اپنی درخواست کے حق میں دلائل پیش کرے۔ کلبھوشن جادھو کو پاکستان میں دہشت گردی، تخریب کاری اور جاسوسی کے جرم میں ایک ملٹری کورٹ میں موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ بھارت کی طرف سے وکیل ہریش سالوے نے عالمی عدالت میں پاکستان کی ملٹری کورٹ کے مقدمے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو کلبھوشن جادھو تک قانونی رسائی نہیں دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا،
انڈیا ریفیوٹس دیز الیگیشنز۔ انڈیاز پوزیشن ہیز بین اینڈ کنٹینیوز ٹو بی دیٹ جادھو واز کڈنیپڈ فرام ایران اینڈ اپیئرز ٹو ہیو بین فریمڈ بیسڈ اپون اے کنفیشن۔
سالوے کہہ رہے تھے کہ کلبھوشن پر جو الزامات لگائے گئے ہیں انڈیا انہیں مسترد کرتا ہے۔ انڈیا کی شروع سے یہ پوزیشن رہی ہے اور رہے گی کہ جادھو کو ایران سے اغوا کیا گیا تھا، فوج کی حراست میں ان سے جبرن اقبال جرم کرایا گیا۔ اگر بھارت کو کونسلر کی رسائی دی گئی ہوتی تو بھارت کو جادھو کی پاکستان میں موجودگی کے حالات کا صحیح پتہ چل پاتا۔ سالوے نے کہا کہ پاکستان نے اس پورے عمل میں وینا کنونشن کے اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے عدالت اس مقدمے میں مداخلت کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت ممکن ہے کہ جب تک عدالت ان کی دلیلیں سنے گی تب تک کلبھوشن کو پھانسی دی جا سکتی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی دلیل کو یکسر مسترد کر دیا۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ جادھو نے پاکستان میں دہشت گردی کی کاروائیوں اور جاسوسی کا اعتراف کیا ہے۔ پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے وکیل خابر قریشی نے بین الاقوامی عدالت سے درخواست کی کہ وہ بھارت کی درخواست فوراً مسترد کر دے۔
I will invite this court to dismiss the application that has been brought before this court on three bases. Firstly, there is no urgency. Second, the relief that is sought is manifestly unavailable. And third, so far as jurisdiction is concerned, the jurisdiction under the Vienna Convention...
خاور قریشی کہہ رہے تھے کہ عدالت کو یہ درخواست اس بنیاد پر رد کر دینی چاہیے کہ اول تو اس میں کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کلبھوشن کو فوراً پھانسی دی جا رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ بھارت جس طرح کی ریلیف عدالت سے چاہتا ہے وہ یہاں دستیاب نہیں ہے، یہ کوئی کرمنل کورٹ نہیں ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس طرح کے معاملات میں بین الاقوامی عدالت کا دائرہ اختیار محدود ہے۔ خاور قریشی نے کہا کہ جادھو نے دہشت گردی کا ارتکاب کیا تھا، ان کے خلاف پاکستان میں قائم ایک عدالت میں باضابطہ طور پر مقدمہ چلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت جادھو کے مسلم نام کے پاسپورٹ کی وضاحت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستان کی قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور قومی سلامتی کا معاملہ بین الاقوامی عدالت کے دائرے سے باہر ہے۔ خاور قریشی نے اپنی دلیل میں کہا کہ بھارت کی درخواست غیر ضروری اور بے بنیاد ہے۔ بین الاقوامی عدالت کی بینچ نے دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد کہا ہے کہ وہ ان پر غور کرے گی اور اس کے بارے میں جلد ہی کوئی فیصلہ کرے گی۔ بینچ کے صدر نے کہا کہ یہ فیصلہ کھلی عدالت میں سنایا جائے گا اور اس کی تاریخ کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ شکیل اختر، بی بی سی دلی۔
شکیل اختر کی اس رپورٹ کے تناظر میں بھارت کا پاکستان میں گرفتار پھانسی کے سزاوار بھارتی شہری کلبھوشن جادھو کے معاملے کو عالمی عدالت انصاف آئی سی جے میں لے کر جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ آج وہاں پر جیسا کہ آپ نے ابھی سنا بھی بھارت اور پاکستان کے وکلاء نے اپنے نقطہ نظر یا دلائل پیش کیے، لیکن ہوگا کیا؟ اس موضوع پر میں نے لائر اور بین الاقوامی قانون کی ماہر ریما عمر سے بات کی، پوچھا کہ اس وقت اس مقدمے کی کیا نوعیت ہے، حیثیت کیا ہے، عدالت کیا طے کرنے جا رہی ہے؟
اختیارات جو ہیں وہ کافی وسیع ہیں، لیکن اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ وینا کنونشن آن کونسولر ریلیشنز، جو یہ جو ٹریٹی ہے جو آئی سی جے کو یہ اختیار دیتی ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ پارٹیز کے بیچ میں آئے تو وہ سنیں، اس حد تک ہے، لیکن وسیع ہے. عدالت جو ہے وہ جادھو صاحب کی ایگزیکیوشن پہ سٹے دے سکتی ہے، وہ پاکستان کو کہہ سکتی ہے کہ کونسولر ایکسیس دیا جائے جادھو صاحب کو، ان کی جو ٹرائل ہے وہ فیئر ہو، انڈیا جو ہے اس کو ڈاکیومنٹس دیے جائیں ان کے ٹرائل کے، کیونکہ ابھی تک انڈیا کا موقف یہ ہے کہ انہیں کوئی ججمنٹس، کوئی ٹرائل کی جو ایویڈنس ہے وہ نہیں دیا گیا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کونسلر ایکسس بھی نہیں دیا گیا، کیونکہ ٹرائل ہی فیئر نہیں ہے، وینا کنونشن آن کونسلر ریلیشنز کے جو پروویژنز ہیں ان کے خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس لیے ایگزیکیوشن تو آف کورس ہو ہی نہیں سکتی.
اچھا، تو یہ تو ہو گئی بھارت کی پوزیشن کہ تو وہ عالمی عدالت انصاف سے کیا کچھ ملنے کی توقع کر رہا ہے؟
دیکھیں، بہت سے ایسے کیسز ہیں کافی جو طاقتور ممالک ہیں ان کے خلاف بھی، جیسے امریکہ، اسی طرح کے دو تین کیسز ہیں جس میں امریکہ اکیوزڈ پارٹی تھا، اور جرمنی اور بھی ممالک نے یہ کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ان کو کونسلر ایکسس نہیں دے رہا، یا وینا کنونشن میں ایک اور پروویژن ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی اور ملک کے شہری کو گرفتار بھی کرو تو آپ کو ان کو یہ بتانا پڑتا ہے، جس شخص کو آپ نے گرفتار کیا ہے، کہ آپ کے پاس کونسلیٹ کو ایکسس کرنے کی یا ان سے بات کرنے کی آپ کے پاس اجازت ہے. اگر آپ نے یہ بھی پورا نہیں کیا تو تب بھی وینا کنونشن آن کونسلر ریلیشنز کی خلاف ورزی ہے. اس طرح کے کافی کیسز تھے جو آئی سی جے نے سنے اور انہوں نے امریکہ تک کے خلاف آرڈر دیا. اب یہ الگ بات ہے کہ امریکہ نے ان کیسز میں جو ججمنٹ آئی اس کی خلاف ورزی کی، لیکن عدالت یہ فیصلہ ضرور دے سکتی ہے کہ ایگزیکیوشن کو سٹے کیا جائے اور بھارت کو کونسلر ایکسس دیا جائے کلبھوشن جادھو کے ساتھ.
ٹھیک ہے، تو ریما عمر، پاکستان کا کیا استدلال ہے؟
پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو بھارت کا موقف ہے وہ بہت واضح ہے، ان کی جو پلیڈنگز ہیں اور جنہوں نے وہ انہوں نے عدالت میں جمع کرائی ہیں اور وہ پبلکلی اویلیبل ہیں، تو وہ میں نے کچھ حد تک پڑھی ہیں، اس لیے ان کا موقف میں بہتر ایکسپلین کر سکتی ہوں. پاکستان کا جہاں تک میں نے سمجھا ہے، سنا ہے، اور جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی جے کے پاس یہ جورسڈکشن ہی نہیں ہے، یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کیس سنیں.
لیکن ریما عمر، جنیوا کنونشن کی جو آرٹیکل 5 ہے اسی کے تحت تو شاید یہ بات بھی ہے نا کہ جو جنگی قیدیوں کے حقوق ہیں وہی جاسوسوں کے بھی ہوتے ہیں.
جاسوسوں کے جو حقوق ہیں وہ دیکھیں، پہلی بات ہم نے نا یہ تھوڑا سا غلط طرح سے پڑھنا ہوگا جنیوا کنونشن کو. جنیوا کنونشن اگر اسپائنگ کا ایلیگیشن رکھتی ہے یا جاسوسی کی ایلیگیشن رکھتی ہے، وہ وجہ نہیں بنتی کہ جنیوا کنونشنز اپلائی کریں. جنیوا کنونشنز اپلائی کرتی ہیں اگر جنگی صورتحال ہے، اور وہ تین مخصوص صورتحال ہو، مطلب جیسے آرمڈ کانفلکٹ جسے کہتے ہیں، کوئی بھی ہوسٹیلیٹیز نہیں ہو سکتی. آرمڈ کانفلکٹ چاہے ممالک کے دوران ہو یا نان انٹرنیشنل ہو، جو کہ ایک ملک اور ایک کسی گروپ کے ساتھ ہو، یا کوئی انٹرنل کانفلکٹ ہو جو ایک خاص ایکسٹینٹ اختیار کرے، تو یہ اگر یہ صورتحال ہے، پھر اگر جاسوسی کے مقدمہ ہوگا یا کوئی اور ہوگا، پھر ان پہ جو جنیوا کنونشنز کی شکیں ہیں وہ اپلائی کرتی ہیں. ایسے نہیں ہوتا کہ اگر جاسوسی کا، آپ ایسے سوچیں کہ پاکستان میں کوئی امریکی جاسوس ہے وہ پکڑا گیا ہو، اس پہ ایلیگیشن ہو، الزام ہو کہ وہ جاسوس ہے، تو کیا آپ جنگی قانون اس پہ اپلائی کرو گے؟ یہ بہت ہی ایک کمزور انٹرپریٹیشن ہے قانون کی. جنیوا کنونشنز تب اپلائی کریں گی اگر ایک جنگی صورتحال ہوگی. پاکستان اور بھارت چاہے ہاسٹائل ممالک ہیں، لیکن اس وقت جنگ نہیں چل رہی دونوں کے بیچ میں. تو اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ کی ایلیگیشن کہ میں کسی کو کوئی بھی میں کل بھارت جاتی ہوں مجھے پکڑ لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں جاسوس ہوں, کیا میرے کوئی رائٹس نہیں ہوں گے؟ مطلب آپ ایک ایلیگیشن کے صرف اس کے زور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب جنگی صورتحال ہوگی ہے یا جو آرڈنری لا ہے وہ اپلائی ہی نہیں کرے گا. یہ تو بہت ہی ڈینجرس بات ہوگی. ان دونوں ممالک کے جو 120 کروڑ لوگ ہیں ان کو ہم ولنریبل کریں, ان کو ہم ڈینجر میں ڈالیں گے اگر ہم اس طرح کی بات کریں.
تو ریما عمر, عالمی عدالت انصاف کن قوانین کے تحت کارروائی کر سکتی ہے, عمومی اور اسپیسیفک؟
یہ جو اسپیسیفک کیس ہے, ایک تو آئی سی جے جو ہے وہ فرق طرح کے کیسز سن سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو ان کی ایک جورسڈکشن نہیں ہے. یہ جو کیس ہے یہ آرٹیکل 36(1) کا ہے, جس میں ایک اور ٹریٹی ہے جو ہے وینا کنونشن آن کونسولر ریلیشنز. اب تھوڑا سا یہ ٹیکنیکل ہو جائے گا, مجھے آپ پلیز روک دیں اگر میں بہت زیادہ لیگل لینگویج استعمال کر رہی ہوں, لیکن میرا خیال ہے ضروری ہے کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں تھوڑا کنفیوز کر رہے ہیں لا کو. تو وینا کنونشن آن کونسولر ریلیشنز کا ایک آپشنل پروٹوکال ہے جو پاکستان اور بھارت دونوں اس کے پارٹی ہیں, ہم نے اس پہ دستخط کیا. جو آپشنل پروٹوکال کہتا ہے کہ اگر وینا کنونشن آن کونسولر ریلیشنز کے اوپر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے دو ممالک کے دوران یا اور ممالک کے دوران, تو آئی سی جے وہ کورٹ ہوگا جو کیس سنے گا, ٹھیک ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے جس طرح کیس آئی سی جے میں جاتا ہے. اور بھی بہت طریقے ہیں, لیکن فی الحال یہ طریقہ ہے جو اس کے تحت انڈیا جو ہے وہ آئی سی جے میں کیا ہے. اب آئی سی جے کیا کر سکتا ہے, ان کے پاس ایک پورے رولز ہیں, اپنی پروسیجرز ہیں, وہ ان کو نظر میں رکھ کے یہ کیس سنے گا. اور بہت فیئر ٹرائل ہوتا ہے, کئی کئی مہینے کئی کئی سال چلتا ہے. تو اسپیسیفک اگر آپ کا پروسیجر کے بارے میں سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں, لیکن فی الحال ابھی جو کیس چل رہا ہے یہ پروویژنل میجرز کا ہے. اور اس میں بتاؤں کہ آج یا کل یا جب بھی یہ ہیئرنگ ختم ہوگی, عدالت اگر پوری طرح سے کنوینس نہیں بھی ہوتی کہ وہ یہ کیس سن سکتے ہیں یا ان کے پاس جورسڈکشن ہے, پھر بھی وہ سٹے آرڈر دے سکتے ہیں.
اچھا, تو کیا عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ ماننا دونوں ملکوں کے لیے ضروری ہوگا؟
اب یہ ایک پولیٹیکل سوال ہے اور اس میں فرق رائے ہو سکتی ہے. میں ایک وکیل ہوں, ایک انٹرنیشنل لائر ہوں, میرے خیال میں عالمی عدالتوں کا فیصلہ ضرور ماننا چاہیے. اس کے علاوہ پاکستان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ڈپلومیٹکس کی اس کی کیا اہمیت ہوگی, کس طرح کا, مطلب اگر پاکستان نہیں مانتا, ایک طرح سے ایک کنفیشن ہوگا, ایک ایسا ہوگا کہ پاکستان نے مانا ہے کہ جو جادر صاحب ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا. بہت شک پڑے گا کہ کیوں اتنا مسئلہ کیا ہے, وہ انڈیا کو کونسلر ایکسس کیوں نہیں دینا چاہتے. اس کے علاوہ ایک یہ بائنڈنگ ججمنٹ ہوتی ہے, اور یہ چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس اپنی پولیس نہیں ہے, لیکن اسی طرح ایک گلوبل کمیونٹی ہے جس میں پاکستان نے سروائیو کرنا ہے. بہت ہی امبیرسنگ ہوگا اگر پاکستان آئی سی جے کا فیصلہ نہیں مانتا. تو اس کا لیگل پہلو بھی ہے, اس کا پولیٹیکل پہلو بھی ہے, اس کا آگے میں پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی, آئی سی جے کے پاس جائے گا نہیں جائے گا, وہ پہلو بھی ہے, اور پھر آف کورس اس کا ایک ڈپلومیٹک پہلو بھی ہے.
وکیل اور انٹرنیشنل لائر یہ تھیں ریما عمر. بھارتی حکومت پر تنقید بھی ہو رہی ہے. تنقید یہ کہ کلبھوشن جادھو کا مقدمہ آئی سی جے میں لے جا کر بھارت نے پاکستان سے دو طرفہ یعنی بائی لیٹرل معاملات میں تیسری پارٹی کی مداخلت کو خود دعوت دی ہے. اگر بھارت کی معاملہ وہاں نہ لے جاتا تو پھر کہاں جاتا؟ میں نے یہی سوال بھارتی سینئر صحافی اور تجزیہ کار سشانت سرین سے کیا.
دیکھیے, ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے جو عام طور پر رویہ رہتا تھا اور وہ بر صغیر کے تمام دیشوں میں رہتا ہے کہ جب ہمارا کوئی بھی سٹیزن کسی تیسرے چوتھے دیش میں کسی بھی چارج کے تحت پکڑا جاتا تھا تو سرکاروں کا عام طور پر رویہ یہ رہتا تھا کہ بھئی اسی کی پرابلم ہے, وہی آپس میں سالو کرے, ہماری سرکار کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوگا. لیکن جو ویسٹرن ملک ہے ان کا کوئی بھی آدمی, کوئی بھی ان کا جو باشندہ ہے, وہ کسی بھی دیش میں اگر پھنستا ہے کسی بھی چارج کے تحت تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر کے اس کو گھر واپس لانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ان کا رویہ ہے. इस सरकार का रवैया उसी टाइप का हो गया है। तो एक लिहाज से जो कुलभूषण जाधव के केस में जिस तरीके की दिलचस्पी सरकार दिखा रही है, ये एक तसलसल है उस पॉलिसी का जो चलती आ रही है पिछले 3 वर्ष में।
अच्छा।
तो एक तो ये बात मेरे ख्याल समझने की है। दूसरी चीज ये है कि इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई इस तरीके के रबाबत बचे नहीं है या कोई मामला सुलटाने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा, और एक अर्जेंसी है मैटर में जो आज के जो पक्ष पेश किया है भारत के वकील ने, उन्होंने ये भी उसमें चीज डाली कि एक अर्जेंसी है कि एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस ना हो जाए और इस व्यक्ति को पाकिस्तान की तरफ से फांसी ना दे दी जाए बिना ड्यू प्रोसेस के।
अच्छा, वैसे सुशांत सरीन जी, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जासूस के पकड़े जाने की सूरत में काउंसलर एक्सेस देने के लिए कोई दो तरफा मुआहिदा है?
देखिए, कोई दो तरफा मुआहिदा सिर्फ जासूस के केस में तो नहीं है, लेकिन आमतौर पर एक मुआहिदा अभी चंद साल पहले तय पाया गया था जिसमें काउंसलर एक्सेस की बात जरूर हुई थी।
अच्छा।
लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि आमतौर पर जो लोग वो स्मगलिंग के केसेस में पकड़े जाते थे, एक दूसरे के देशों में स्मगलिंग कर रहे होते थे या जासूसी के केसेस में फंसे जाते थे, और जासूसी के केसेस में आमतौर पर रवैया यही रहता था कि भाई हम तो जानते ही नहीं है ये आदमी है कौन। अब और ये मुझे लगता है, और मैंने तो इस बारे में लिखा भी है कि ये भाई आपका वो अगर बाशिंदा है, वो जो मर्जी केस में फंसा हो, जो भी लीगली आप उसको मदद दे सकते हैं वो तो आपका फर्ज बनता है रियासत के तौर पर अपने बाशिंदे को वो मदद देना। तो वहां तक तो बात समझ में आती है कि दोनों देश अगर ये काम करते हैं, लेकिन फिर उसमें ये होता है कि अगर किसी को दहशतगर्दी के इल्जाम में फंसा वो पकड़ा गया हो या जासूसी के इल्जाम में पकड़ा गया हो, तो फिर एक एक लिहाज से एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का भी एस्पेक्ट रहता है कि सरकारें ये कहती भाई हम तो जानते ही नहीं ये कौन आदमी है, तो वो अपना हाथ धोने की कोशिश करते हैं उस सारे केस से और फिर उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि भारत में ये रवैया जरूर तब्दील हुआ है, और पिछले 3 साल से मैं आपको कई ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखे तो बात समझ में आती
है। अच्छा, तो क्या भारत सिर्फ ICJ की कार्रवाई पे भरोसा कर रहा है या इस सिलसिले में कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी हो रही है जो आपकी नजर में हो?
भाई, ट्रैक टू डिप्लोमेसी अगर हो रही है तो हमारी नजर से तो हो चल रहा है।
ठीक।
एक पर्टिकुलर केस जरूर है जिसके बारे में कुछ दावे हो रहे हैं कि वो सज्जन बिंदल गए थे, भारत के एक सरमाएदार है, पाकिस्तान में उनकी दोस्ती है नवाज शरीफ के साथ, तो अब वो उसमें कितनी सच्चाई है और कितना उसमें फसाना है ये तो मैं नहीं बता सकता। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी अगर हो भी रही है तो वो हम लोगों के सामने तो नहीं हो रही।
तो सुशांत सरीन जी, ये कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की फौज ने सजाए मौत दी है, क्या भारत में ये एक्सपेक्टेशन है कि सिविलियन हुकूमत किसी और नतीजे पे पहुंचे, कुछ और तवक्को है?
नहीं, देखिए, एक तो भारत सरकार के लिए, क्योंकि भारत में अगर इस तरीके का कोई केस पकड़ा जाता है तो वो कभी किसी फौजी अदालत में नहीं तय पाया जाता, वो नॉर्मल अदालतों में तय पाया जाता है, और क्योंकि फौजी अदालतों में क्या जिरह हुई, क्या सबूत पेश किए गए, क्या कोई एविडेंस था भी, क्या हमको, हमारा मानना यह है कि ये टिपिकल कैंगरू कोर्ट था और समरी जस्टिस ट्रायल था, और इसमें कोई अपील का, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, तो अपील का भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो भी कुछ तय पाएगी। अब दूसरी बात यह है कि अगर सिविलियन हुकूमत जो पाकिस्तान में है उसका कितना खस्ता हाल है ये भी हमारे सामने है, तो उससे बातचीत करके कुछ इसमें पेशरफ्त हो पाए मुझे तो थोड़ा मुश्किल लगता है कि वो पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि अगर पाकिस्तान में जो सिविल मिलिट्री इक्वेशन है उसको देखें तो ये लगता नहीं है कि उसमें कोई उम्मीद आप बांध सकते हैं सिविलियन हुकूमत से बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, तो वो भी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती। इसीलिए क्योंकि जो नॉर्मल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे, तो शायद यही एक लास्ट रिजॉर्ट एक लिहाज से माना जा रहा था, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर जो ज्यूरिसडिक्शन का इशू है, पहला तो मरहला वो होगा कि ICJ अगर डिसाइड करता है कि ज्यूरिसडिक्शन उसकी है या नहीं है, और अगर वो ये डिसाइड करता है कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है और वो पाकिस्तान को कोई एक लिहाज से ऑर्डर नहीं जारी कर सकता, तो फिर ऑफ कोर्स भारत के लिए पेचीदगियां और बढ़ेंगी और फिर सोचना पड़ेगा कि क्या किया जाए। लेकिन एक बात तो वाजह है कि अगर ये ज्यूरिसडिक्शन का इशू नहीं डिसाइड होता और इस आदमी को फांसी लगा दी जाती है बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, तो फिर उसका जो रद्द अमल भारत में होगा वो काफी शदीद होगा।
अच्छा।
और वैसे भी रिश्ते कोई बहुत अच्छे तो नहीं है, लेकिन बद से बदतर होने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता।
दिल्ली से ये थे सीनियर सहाफी और तज्जियाकार सुशांत सरीन। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com भी इस वक्त कुलभूषण का मामला आलमी अदालत में नहीं लाया जा सकता वाली दलील से लीड कर रही है। यही मौजू इस वक्त आप रेडियो सहरबीन से भी सुन रहे थे। हालात हाजरा का प्रोग्राम सहरबीन अभी जारी है, मुतअद्दिद मौजूआत आने को हैं।
हमारे नामा निगार करिया करिया गांव गांव।
रईमयार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी बीबीसी नकियाल सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुलरशीद शकूर बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुनो।
और अब खेलों पे नजर अब्दुलरशीद शकूर के साथ।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल्लाह का कहना है कि उनके करियर का इससे ज्यादा शानदार इख्तिताम नहीं हो सकता था कि उनकी टीम ने वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर पहली मर्तबा टेस्ट सीरीज जीती है। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को डोमिनिका में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 101 रन से शिकस्त दी। मिसबाहुल्लाह का कहना है कि खिलाड़ियों को पता था कि ये वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर पहली टेस्ट सीरीज जीतने का मामला है, लिहाजा उन्होंने सख्त मेहनत की। मिसबाहुल्लाह ने अपने साथ बैन अल-अक़वामी क्रिकेट को खैरबाद कहने वाले यूनुस खान की तारीफ करते हुए कहा कि वो एक अजीम खिलाड़ी हैं और उन्हें खुशी है कि उनका नाम तारीख में यूनुस खान के साथ लिया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में लेग स्पिनर यासिर शाह ने 25 विकेटें हासिल की और मैन ऑफ द सीरीज रहे। ये 25 विकेटें अब्दुल कादर की 30 विकेटों के बाद किसी भी पाकिस्तानी स्पिनर की तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। राफेल नडाल ने मैड्रिड ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में उन्होंने डोमिनिक थीम को 7-6 और 6-4 से शिकस्त दी। नडाल की ये लगातार तीसरी कामयाबी है। आईपीएल का पहला क्वालिफायर मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट के दरमियान कल मुंबई में खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस ने पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि पुणे की टीम दूसरे नंबर पर आई है। ये मैच जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम के पास एक मौका होगा कि वो 17 मई को होने वाले सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच की फातह से खेलेगी। आईपीएल के प्लेऑफ में क्वालिफाई न करने वाली किंग्स इलेवन पंजाब के डायरेक्टर क्रिकेट वरिंदर सहवाग ने अपनी टीम के गैर मुल्की खिलाड़ियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि उन्हें पुणे के खिलाफ मैच में अपने चारों गैर मुल्की खिलाड़ियों की कारकर्दगी से बहुत मायूसी हुई है और वो ये कह सकते हैं कि चारों में से किसी खिलाड़ी ने भी अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं की, खास तौर पर कप्तान ग्लेन मैक्सवेल ने।
खेलों का हवाल अब्दुलरशीद शकूर की जबानी। बीजिंग में मुनक़िदा बेल्ट एंड रोड फोरम नामी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के सरबराहान और सरकार ने इजलास में क्या तय किया, अलामिया में क्या कहा गया, इसका अहवाल जरा तफसील के साथ चंद मिनट के बाद आने को है। सैरबीन का निस्फ आया, इस मौके पर खास खास खबरों का खुलासा आता है। आज खबरों की जिम्मेदारी फरहत जावेद की है।
आलमी अदालत इंसाफ में इंडियन बहरिया के साबिक अफसर कुलभूषण जाधव से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान पाकिस्तान ने अदालत के दायरे इख्तियार को चैलेंज किया है। शाम से इतलात हैं कि मुबैना तौर पर अमरीकी इत्तेहाद की जानिब से किए गए एक फिजाई हमले में 23 शहरी हलाक हुए हैं। ایشیا کے مختلف ممالک میں حکام کے مطابق جمعے کے روز ہونے والے سائبر حملے کے پھیلاؤ کی رفتار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ نے جنوبی سوڈان کے پناہ گزینوں کے لیے 1 ارب 40 کروڑ ڈالرز امداد کی درخواست کی ہے۔ آئیوری کوسٹ میں باغی اور حکومتی وفادار فوجیوں میں انعام کی مد میں بقایا جات نہ دیے جانے کے معاملے پر تصادم ہوا ہے۔ فرانس کے نئے صدر نے وزارت عظمیٰ کے لیے معاشی لبرل کے طور پر پہچانے جانے والے ایڈوا فلیپ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے فرج جاوید سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بیجنگ میں منعقد بیلٹ اینڈ روڈ فورم نامی انٹرنیشنل کوآپریشن کے اجلاس میں سربراہان اور شرکا نے ایک مشترکہ اعلامیہ منظور کرنے کے بعد جاری کروایا ہے۔ اتوار اور پیر کو جاری رہنے والے 2 روزہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں 30 ملکوں کے سربراہوں نے شرکت کی، جس میں چین کے صدر جان جے پنگ بھی شامل تھے۔ 2013 میں اس منصوبے کی تجویز کے بعد یہ اب تک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی اب تک کی سب سے بڑی گیدرنگ تھی، سب سے اعلیٰ سطح کا چین میں منعقد ہونے والا بین الاقوامی اجتماع تھا۔ اس کے بارے میں میں نے بیجنگ میں انڈین میگزین آؤٹ لک کے نامہ نگار سیبل داس گپتا سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ معمولی تبدیلی بھی ہوئی ہے، بقیہ تفصیل انہیں کی زبانی۔
جوائنٹ کمپنیز میں یہ طے ہوا ہے کہ پریکٹیکل کارپوریشن ان ریموونگ ٹریڈ بیریئرز، کنسٹرکشن آف روڈ، ریلویز، میری ٹائم، ان لینڈ واٹر ٹرانسپورٹیشن،
ٹھیک ہے،
اینڈ انلیسنگ دی انرجیز آف ڈفرنٹ کنٹریز۔ اور سی جی پنگ نے اپنے طرف سے یہ پرامس کیا کہ چائنا اپنا پولیٹیکل آئیڈیولوجی کسی دوسرے کنٹری پہ تھوپے گی نہیں، کیونکہ یہ الزام تھا اس کے اوپر،
ٹھیک ہے۔
لیکن 2 امپورٹنٹ باتیں جو امریکہ کے انڈائریکٹلی ویرودھ میں گیا ہے،
جی،
وہ یہ ہے کہ سبھی لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ٹریڈ پروٹیکشنزم الاؤ نہیں کریں گے، اور دوسرا ہے کہ سب نے کہا ہے کہ ہم پیرس اگریمنٹ کو ریٹیفائی کریں گے آن کلائمیٹ چینج۔
تو کیا کہیں گے سیبل جی، چین نے اس بی آر آئی کانفرنس سے جو حاصل کرنا تھا وہ اپنے اس مقصد میں، ٹارگیٹ میں کتنا کامیاب رہا؟
یہ ایک مکسڈ بیگ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بی آر آئی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی شروعات ہوئی تھی ایز این انفراسٹرکچر کنسٹرکشن پروجیکٹ، اور سب سے بڑا کام انہوں نے جو کیا ہے وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ اس کے بعد وہ سینٹرل ایشیا جانا چاہ رہے تھے اور جا بھی رہے ہیں، پھر یوروپ جانا چاہ رہے ہیں، بہت ساری جگہ ہیں۔ یہ جو کام ہے انفراسٹرکچر کا، اس فورم میں یہ ہوا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اب بہت بڑا بن گیا۔ اب یہ ٹریڈ کنسلٹیشن میکانزم بن گیا ہے، پراورٹی ایریڈیکیشن کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ جو ٹریڈ اگریمنٹ تھے، فری ٹریڈ اگریمنٹ تھے، وہ بھی ہونے لگے ہیں۔ آج چائنا نے کل ملا کے 68 کنٹریز کے ساتھ فری ٹریڈ، سوری، بیلٹ اینڈ روڈ کے اگریمنٹ سائن کیے۔ تو ایک طرف سے یہ دیکھیں کہ اس کا پہلو، اس کا اسکوپ بہت بڑھ گیا ہے اور بڑے سارے کام اب وہ کرنے لگی ہیں، لیکن دوسری طرف اسے دیکھیں تو یہ سارے کے سارے کاغذی اگریمنٹس ہیں۔ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو انسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے، آپ کو ایک بینک بنانا پڑے گا، آپ کو ایک پروجیکٹ بنانی پڑے گی، وہ نہیں بن پائی۔ یہاں تک کہ انت میں سی جی پنگ کے پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ کنٹریز نے انسٹیٹیوشنل فریم ورک دینے کی بات کری تھی، اس بات کو انہوں نے ایکنالج کیا، لیکن یہ کام نہیں ہوا۔ اور شاید اس لیے نہیں ہوا کہ جرمنی اور یونائٹڈ نیشنز نے کھل کے کہا تھا کہ ہم کو فل ٹرانسپیرنسی چاہیے، فیئر ٹریڈ چاہیے، اور ایکول اپورچونیٹیز چاہیے ہمارے دیش کی کمپنیز کو بیلٹ اینڈ روڈ کے پروجیکٹس میں حصہ لینے کا۔
تو سبل داس گپتا جی، اس کانفرنس کے دوران کیا دوسرے ملکوں نے تحفظات یعنی ریزرویشن کا بھی اظہار کیا، یا سب کے سب اس جو نیا نام آ رہا ہے بی این آر آئی اس سے مطمئن ہے؟
جیسے میں نے کہا، جرمنی اور یو ایس نے تو کھل کے اپنے ریزرویشن پیک کیے،
ٹھیک،
انہوں نے کہا کہ دے آر، ان کو انہوں نے ایمفیسائز کیا کہ ہم کو ٹرانسپیرنسی چاہیے، فری ٹریڈ چاہیے، ایکول اپرچونیٹیز چاہیے، اور دو دیشوں میں اندر اندر کیا اگریمنٹس ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، کھل کے ساری دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ کیونکہ جیسے سینٹرل ایشیا ہے، سینٹرل ایشیا میں जितने स्थान कंट्रीज है 6-7 ये अंदर अंदर तो लड़ते हैं और उसके बाद रशिया के साथ भी उनके डिफरेंसेस हैं। तो आप अगर चार एक सड़क बनाना चाहते हैं या रेल बनाना चाहते हैं जो चार कंट्रीज कवर करती है तो ये डिफरेंसेस सामने आएंगे। ये उन्होंने पॉइंट आउट किया एक मसल पर अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान के ऊपर ये यही डिफरेंस है जो चाइनीज रेलवे वो स्ट्रेच करना चाहते हैं उज्बेकिस्तान नहीं चाहती है तो उसे लगता है कि अफगानिस्तान से टेररिस्ट आ जाएंगे उसके पास। तो ऐसे कई डिफरेंसेस हैं जो कागजी दोस्ती में सॉल्व नहीं किया जा सकता है जिसके लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन या एक चीज खड़ी करनी पड़ती है वो नहीं हो पाई।
बीजिंग से ये थे इंडियन मैगजीन आउटलुक के नामनिगार सबील दास गुप्ता। भारत की जानिब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक से दूर रहने का फैसला मुमकिन तौर पर किस मंतक के तहत किया गया है इस पर मैंने बीजिंग में भारत के साबिक सफीर टी सी ए रंगाचारी से बात की। जानना चाहा कि भारत की जानिब से सीपैक से दूर रहने का फैसला किस हद तक दुरुस्त है।
कुछ चीजें साफ समझ लेनी चाहिए। एक तो ये है कि जहां तक के चीन पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक असिस्टेंस और अपने पाकिस्तान के विकास के लिए डेवलपमेंट के लिए देना चाहता है और जो पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो भी समझौते हुए इसमें हिंदुस्तान को कोई आपत्ति नहीं है,
ठीक है,
कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपत्ति जो है ऑब्जेक्शन जो है वो इस वजह से है कि इसमें एक जो अंग है एक जो पार्ट है वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे गुजर रहा है। और अगर आप देखें जैसे कि 1973 में जो पाकिस्तान ने खुद जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना अडॉप्ट किया उसके साथ भी जो नक्शा जुड़ा हुआ उसे देखें तो उसमें ये एरिया जो है इसको पाकिस्तान में नहीं दिखाया गया, ये पाकिस्तान से अलग दिखाया गया है। जब पाकिस्तान खुद इसको पाकिस्तान का एक अंग या एक पार्ट मानने को तैयार नहीं है अभी तक के तो उसमें चीन जाकर के अगर कुछ इस तरह की कार्यवाही करे और कुछ वहां पर प्रोजेक्ट वगैरह करे तो जाहिर है कि हिंदुस्तान को ये सही नहीं लगेगा। क्योंकि आप हमारी पोजीशन तो जानते हैं जहां तक कि जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हम समझते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पूरा जो इलाका 1947 से पहले जो स्टेट था वो सारा का सारा हिंदुस्तान का एक भाग है, एक अंग है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस वजह से हिंदुस्तान में ये इसके अपोजिशन या ऑब्जेक्शन है। और चीन ने ये भी कहा है कि ये एक फ्लैगशिप सीपीईसी जो है वो एक फ्लैगशिप है ये वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का
जी।
तो जब उसको एक इतना अहम दर्जा दिया गया है और उसमें इस तरह की एक बात आ जाती है तो जाहिर है कि हिंदुस्तान उसके साथ सहमत उसके साथ एग्री नहीं कर सकता।
तो इसमें रंगाचार्य जी जरा इस पर ध्यान दें, क्या इंडिया सीपैक में शामिल हुए बगैर माशी तरक्की आर्थिक विकास के अपने टारगेट हासिल कर सकेगा?
देखिए अभी तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जिस तरह के हालात हैं उसमें हमारा जो आपस में जो ट्रेड वगैरह है वो कोई 10 बिलियन डॉलर का है और पाकिस्तान जो है अपने लैंड रूट से हमें इजाजत नहीं देता है। अफगानिस्तान बाकी जो सेंट्रल एशिया ईरान वगैरह के जो देश हैं अगर वो लोग लैंड रूट के जरिए हिंदुस्तान से ट्रेड वगैरह करना चाहे तो उसकी इजाजत है नहीं। पाकिस्तान ने हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन भी नहीं दिया है। तो ये सब पहले इस तरह के मसले अगर सुलझ जाए हल हो जाए तो उसके बाद में ये सोचना है कि टीपी में हिंदुस्तान शामिल हो ना हो वन बेल्ट वन रोड में शामिल हो ना हो उसे इंडिया पाकिस्तान उसे इंडिया सेंट्रल एशिया इंडिया ईरान अफगानिस्तान वगैरह के साथ में जो ट्रेड वगैरह के ताल्लुकात हैं उसमें कुछ इजाफा होगा कुछ बढ़ोतरी होगी ये सोचना उस वक्त सही रहेगा। अभी जब तक कि इस तरह की पाबंदियां पाकिस्तान ने लगा रखी हैं तो ये सोचने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब तक कि ये पाबंदियां नहीं हटेंगी तब तक वैसे भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान का ट्रेड वगैरह बढ़ नहीं सकता है।
अच्छा तो रंगाचार्य जी इंडिया में मोदी सरकार के इस फैसले को किस निगाह से देखा जा रहा है, मतलब ये कि सीपैक में इंडिया को शामिल न होने को?
जैसे मैंने अभी कहा कि जब इस तरह की सॉवरेंटी की एक इश्यू जब आ जाती है खास करके जम्मू एंड कश्मीर आप जानते हैं कि बड़ा सेंसिटिव इशू है हिंदुस्तान में तो फिर किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो ये कह सके कि हाँ हम इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना और इंडिया के दरमियान अगर कोई और प्रोजेक्ट आता है जिसमें कि ये सीपेक वगैरह की कोई बात ना हो और हिंदुस्तान की जहां तक कि अपनी आर्थिक विकास और आर्थिक तरक्की वगैरह के लिए कोई उसमें फायदेमंद चीजें हो तो उसमें हिंदुस्तान और चीन के बीच में बात नहीं हो सकती है या हिंदुस्तान उस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक के चीन की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव कोई प्रपोजल नहीं आया है जिससे हमें हिंदुस्तान में ये एहसास हो कि हाँ इसमें हिंदुस्तान और चीन के दरमियान कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें चीन का भी फायदा है हिंदुस्तान का भी फायदा है और ये जो रीजन है साउथ एशिया का उसका फायदा है। अभी तक इसमें ऐसी कोई प्रस्ताव ऐसी कोई प्रपोजल सामने नहीं आई है।
तो
इसमें दो चीजें, एक तो आप जानते हैं कनेक्टिविटी की बात है जो चीन से लेकर यूरोप तक है और दूसरा है जो ये समुन्दर सी रूट जो है दोनों ही में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान दोनों में बाईपास हो जाता है। तो जब तक के हिंदुस्तान के साथ में कनेक्टिविटी के बारे में कोई प्रस्ताव कोई प्रपोजल नहीं आता है तो ये कहना कि साहब हम शामिल होंगे नहीं होंगे ये थोड़ा प्रीमेच्योर है। अगर हाँ इस तरह की कोई प्रपोजल आए तो उसमें बातचीत जरूर हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की सरकार जो है उसमें कोई ऑब्जेक्शन रहेगा बातचीत वगैरह करने।
सी पैक पर भारतीय मौकफ बयान कर रहे थे चीन में भारत के साबिक सफीर टी सी ए रंगाचारी। आइए भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर पर नज़र डालें। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हालात बदस्तूर कशीदा हैं। कॉलेजों और स्कूलों के तलबा अब भी सरापा एहतजाज हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर हर तरह की पाबंदियों के बावजूद मुतनाज़ा वीडियोस जारी हो रही हैं। चार रोज से लापता एक नौजवान की वीडियो से हालात के बारे में तश्वीश और बढ़ी है। इस वीडियो में नौजवान ने शिद्दत पसंदों के साथ शमूलियत इख्तियार की है, इसका अहवाल जरा देर बाद आने को है। सिंध के शहर सेवन में लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर सालाना उर्स का आगाज हो गया है। तीन रोजा तकरीबात का इफ्तिताह गवर्नर सिंध जुबैर अहमद ने मजार पर चादर चढ़ाकर किया। वाज़ह रहे कि गुज़िश्ता साल इस दरगाह पर एक खुदकुश हमले में दर्जनों अफराद हलाक हुए थे। हैदराबाद से साफी अली हसन।
सालह साल से ना तो ये मंजर बदला है और ना ही लाहौर के रिहायशी मोहम्मद जुबैर का अजम मान पड़ा। जो सिलसिला जुबैर के वालिद ने 40 साल कबल शुरू किया था उनकी वफात के बाद जुबैर पिछले 6 साल से इसको बाकायदगी से जारी रखे हुए हैं। ये साल के वो दिन हैं जब वो 100 से ज्यादा अकीदतमंद साथियों का काफिला लेकर लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स के लिए सिंध में सेवन शरीफ का सफर करते हैं। पहले उनके लिए ये सिर्फ उनके वालिद की तकलीद थी मगर इस बार उनका मकसद कुछ और है।
पहले मुझे इतना हुब नहीं था लेकिन अब मुझे हुब है कि भाई मेरे घर भी औलाद होनी चाहिए तो मेरा भी इस बार यही मन्नत है सरकार पे कि मुझे भी औलाद दे। देने वाली अल्लाह की ज़ात है, इन बुजुर्गों का सदका मैं मिलेगा।
इस दफा मोहम्मद जुबैर अपने लिए भी दुआ मांगने आए हैं। जुबैर अकेले नहीं जो 13वीं सदी के सूफी शाहबाज कलंदर के उर्स पर हाजिरी देने आते हैं। मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद पीर के रोज से शुरू होने वाले इस तीन रोजा मेले में शिरकत करते हैं।
लाल शाहबाज कलंदर के उर्स में हजारों लोग हर साल इस तरह के धमाल में शिरकत करते हैं। इस साल फरवरी में इसी तरह के धमाल के दौरान तकरीबन 70 लोग एक खुदकुश बम धमाके में मारे गए थे मगर लाल शाहबाज कलंदर के अकीदतमंदों का कहना है कि ये धमाल अब उनके लिए दहशतगर्दी से ना डरने की एक अलामत बन चुका है।
फरवरी में होने वाले सानहे पर सिंध हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। ज्यादातर हलाकतें मुबैना तौर पर नाकिस सिक्योरिटी इंतजामात और तिब्बी सहूलियात की कमी की वजह से हुई। ताहम अब की बार इंतजामात बेहतर हैं मगर सवाल यह है कि फरवरी में ऐसा क्यों नहीं किया गया था। सेवन शरीफ दरगाह के निगरान डॉक्टर मेहदी शाह का कहना था कि उस वक्त शायद हुकाम तैयार नहीं थे।
पिछली दफा इसलिए नहीं हुआ था कि पिछली दफा धमाका तो नहीं हुआ था ना, तो ये नींद से नहीं उठे थे, अब ये नींद से जाग गए। अब कितना नींद से जागे हैं वो जब खुदा ना खास्ता नेक्स्ट कोई इंसिडेंट होगा तो पता चलेगा।
मेले के बाजारों में रौनक जरूर है मगर कुछ दुकानदारों का कहना है कि फरवरी के सानहे की वजह से जायरीन की तादाद पहले से कम नजर आ रही है। تاہم تمام تر خدشات اور خطرات کے باوجود شہباز قلندر کی درگاہ پر یہ میلہ صدیوں پرانی روایات کے ساتھ قائم و دائم ہے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، سیون شریف۔
یہاں ہاتھ کے ہاتھ ایک معذرت، سیون شریف کے سلسلے میں نے کہا تھا کہ صحافی علی حسن کی رپورٹ، یہ علی حسن کی نہیں بلکہ ہمارے ساتھی عمر دراز کی تھی یہ رپورٹ، جو لاہور سے عرس پر جانے والے چند زائرین کے ساتھ سیون شریف تک گئے تھے، انہوں نے بھی وہ سفر کیا تھا۔ اب آئیے بھارت کے زیر انتظام کشمیر پر۔ جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ وہاں حالات بدستور کشیدہ ہیں، کالجوں اسکولوں کے طلبہ اب بھی سراپا احتجاج ہیں، انٹرنیٹ سوشل میڈیا پر ہر طرح کی پابندیوں کے باوجود متنازع ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں، چار روز سے لاپتہ ایک نوجوان کی ویڈیو سے حالات کے بارے میں تشویش اور بڑھی ہے۔ اس ویڈیو میں نوجوان نے شدت پسندوں کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے۔ گزشتہ ماہ ضمنی انتخابات کے دوران جس فوجی افسر نے ایک نوجوان کو جیپ کے ساتھ باندھ کر پتھراؤ کے خلاف انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا، اسے فوجی عدالت نے الزامات سے بری کر دیا ہے۔ فی الوقت وادی میں ایسے واقعات نوجوانوں میں عسکریت کے رجحانات کا باعث بن رہے ہیں۔ نوجوانوں کے ایک طاقتور فوج کے خلاف مسلح ہو جانے کے رجحان پر تعلیمی اداروں کے نوجوانوں میں کس طرح کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے، اسی کی تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور۔
سکولوں اور کالجوں کے باہر ایسے مناظر ایک ماہ سے روز کا معمول ہیں۔ آج بھی سری نگر کے سری پرتاپ کالج کے طلبہ نے احتجاجی مارچ کیا تو پولیس نے انہیں روکا، جس کے بعد پرتشدد مظاہرے ہوئے۔ دریاساں جنوبی ضلع شوپیان میں چار روز کی مقبل ہڑتال کے بعد آج عام زندگی معمول پر آ گئی۔ یہ ہڑتال 26 سالہ مقامی نوجوان زبیر تورے کے اچانک لاپتہ ہو جانے کے خلاف کی گئی تھی، لیکن کل رات جب زبیر نے یوٹیوب پر مسلح ہو کر شدت پسندوں میں شامل ہونے کا انکشاف کیا تو ضلع میں حالات بحال ہو گئے۔ 5 منٹ کی اس ویڈیو میں زبیر نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ 3 برس سے پولیس نے ان پر کیا کیا مظالم ڈھائے اور آخری چارہ کار کے طور انہوں نے جنگل کی راہ لی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جنوبی کشمیر کے درجنوں نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بندوق تھام لی ہے۔ یونیورسٹی احاطوں میں طلبہ و طالبات کے درمیان آج کل مباحثوں کا بڑا موضوع یہی ہے۔ اکثر طلبہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں کا قافیہ تنگ کیا جا رہا ہے اور ان کے پاس بندوق تھامنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہتا۔
جب آپ ایک لڑکی کو پریشرائز کر رہے ہو، اپنی سارے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز اس کے خلاف استعمال کر رہے ہو، اس کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ملتا ہے، اس کو کوئی ایسا طریقہ نہیں ملتا ہے جہاں پہ وہ اپنے آپ کو ڈسکس کر سکے، تو ظاہر سی بات ہے جب بات کرنے سے بات نہیں بنے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ دوسرے طریقے دیکھتے ہیں اپنی بات منوانے کے۔
فزیکلی اب بولو یا پھر مینٹلی ان کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا ہے۔ آپ ان کو جیسے اسٹون پیرٹنگ ہوتی ہے تو پھر اسٹون پیرٹرس کو آپ جیل میں لیتے ہو اور پھر آپ ان پہ مطلب جو نہیں کرنا چاہیے آپ وہ بھی کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بیکاز آف دیٹ کہ وہ لوگ ملٹنسی کی اور جاتے ہیں۔
تاہم بعض طلبہ کہتے ہیں کہ ایک طاقتور فوج کے خلاف غیر متناسب جنگ کا حصہ بننے سے یہاں کی نوجوان نسل ختم ہو رہی ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ آرمز لینا یا ہتھیار اٹھانا یہ کوئی سینسیبل بات نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ 1947 سے پہلے کیا ہوا تھا، کانفلکٹ اصل میں ہے کیا، اصل میں کون یہ گیم کھیل رہے، تو ان کو اس سب کا کچھ پتا نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی اور طریقہ دیکھ لیتے کانفلکٹ سے ڈیل کرنے کا، شاید اس سے موت کم ہو جاتی۔
ہم اس کو سبسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں کہ چلو کچھ ٹائم کے لیے ہم ایز اے پریشر ٹیکٹک یوز کر رہے ہیں ان کو بلانے کے لیے تاکہ یہ مجبور ہو جائیں ٹیبل پہ آنے کے لیے، تاکہ یہ مجبور ہو جائیں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے۔ خیر ابھی تک تو یہ پاسبل نہیں ہوا ہے، ایز اے پریشر ٹیکٹک ہم تو اس میں فیل ہی ہوئے ہیں۔
طلبہ تحریک کے بارے میں علیحدگی پسند قیادت نے محتاط لہجے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی پھر ایک بار والدین اور اساتذہ سے اپیل کی کہ وہ نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کر کے انہیں تشدد سے باز رہنے کی تلقین کریں۔
میں تو کبھی کہہ سکتی ہوں شاید ہمیں نظر لگی ہے، ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں کو ہماری اس خوبصورت وادی کو نظر لگی ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے کہ بچوں کو پڑھائی کرنی چاہیے، جو بڑے مسئلے ہیں وہ بڑے لوگ حل کریں گے، بچوں کا کام ہے پڑھائی کرنا، لکھائی کرنا اور کھیلنا اور کودنا اور ہنسنا اور مسکرانا۔
واضح رہے کشمیر میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے حالات کشیدہ ہیں۔ اپریل میں سری نگر کی پارلیمنٹ سیٹ پر ضمنی انتخابات ہوئے تو ایک ہی دن میں 8 مظاہرین مارے گئے۔ اننت کی سیٹ پر انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، لیکن ایک کالج پر فورسز کے چھاپے اور طلبہ کی مارپیٹ کے خلاف اب نوجوان سڑکوں پر ہیں۔ دریاسنا ضمنی انتخابات کے دوران بھارتی فوج کے جس میجر لتول گوگوئی نے بڑگام کے فاروق ڈار نامی نوجوان کو جیپ کے ساتھ باندھ کر پتھراؤ کے خلاف انسانی ڈھال کے طور استعمال کیا تھا، اسے آج فوج نے تحقیقات کے بعد الزامات سے بری کر دیا۔ اس واقعے پر شدید رد عمل کے بعد فوج نے تحقیقات کا حکم دیا تھا، لیکن تحقیقاتی رپورٹ میں افسر کی اس بات کے لیے تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے خون خرابہ روکنے کے لیے عقل کا بہترین استعمال کیا۔ اس فیصلے سے نوجوان مزید مشتعل ہو گئے ہیں۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے بعد آئیے بھارتی ریاست ہریانہ کا رخ کرتے ہیں۔ وہاں کے علاقے سونی پت سے ایک 19 سال کی لڑکی کو اغوا کر کے روہتک کے علاقے میں قتل کر کے پھینک دیا گیا۔ لڑکی کی لاش کے پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ وہ گینگ ریپ کا شکار ہوئی۔ اس وقت بی بی سی ہندی سروس کے نامہ نگار نتن شریواستو روہتک میں موجود ہیں اور براہ راست سربین میں شامل ہو رہے ہیں۔ نتن جی، اس واقعے کی کیا تفصیلات ہیں؟
شفیع صاحب، بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور کچھ سال پہلے جو دہلی میں گینگ ریپ ہوا تھا، اگر میں کہوں کہ اسے کمپیئر کروں تو اس سے قطعی بھی کسی بھی چیز میں کم نہیں ہے۔ 9 مئی کو اس لڑکی کا کڈنیپ ہوتا ہے سونی پت سے، جیسا آپ نے بتایا۔ 11 مئی کو اس کی لاش برامد ہوتی ہے اس سے سٹے ہوئے ایک نیبرنگ ڈسٹرکٹ روہتک میں، اور آج ہم روہتک پہنچے اور ہماری بات ہوئی ہے جو ہیڈ آف فورینسک انویسٹیگیشن ہے اس پورے معاملے میں، اور انہوں نے جو جانکاری دی ہے، جو باتیں بتائی ہیں، وہ واقعی میں بہت ہی خطرناک ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 15% سے زیادہ اس لیڈی کی جو لاش تھی اس کو جانور کھا گئے تھے، کیونکہ ایک دن تک وہ پڑی رہی ہائی وے کے کنارے جنگل میں، اور انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ بہت بروٹل سیکشوئل اسالٹ ہوا ہے، اور پولیس تحقیقات کر رہی ہے۔ 2 لوگوں کی گرفتاری ہو گئی ہے، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے، خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسے بیک ڈراپ میں ہو رہا ہے جب پچھلے کئی سالوں سے بھارت میں کرائمز اگینسٹ ویمن، عورتوں کے خلاف ہونے والے جو تمام جرم ہیں، ان کے خلاف سزاؤں کو سخت کرنے کی بات کہی ہے، نئے قانون بنے ہیں، لیکن ابھی حال ہی میں نربھیا کانڈ میں جو بھارت کی ٹاپ کورٹ ہے، سپریم کورٹ، اس نے جو 4 کنوکٹس ہیں ان کا ڈیتھ سینٹینس، یعنی موت کی سزا بھی برقرار رکھی ہے، اس کے بیک ڈراپ میں اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ واقعی میں بہت زیادہ دل دہلانے والے سے زیادہ بہت زیادہ خطرناک اور ایک غلط میسج جاتا ہے۔
روہتک سے نتن شریواستو، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مسنگ میں بم کے دھماکے میں 4 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر یہ دوسرا بم حملہ ہے، جبکہ مسنگ میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری پر ہونے والے خودکش حملے کے بارے میں تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ضلع مسنگ میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر بم حملے کا واقعہ اسپلنجی علاقے میں پیش آیا۔ مستنگ میں انتظامیہ کے ذرائع کے مطابق اس علاقے میں نامعلوم افراد نے سڑک کنارے دھماک خیز مواد نصب کیا تھا۔ یہ مواد اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گیا جب سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ انتظامیہ کے ذرائع کا کہنا تھا کہ اس دھماکے میں سیکورٹی فورسز کے 4 اہلکار زخمی ہوئے۔ دھماکے سے سیکورٹی فورسز کے زیر استعمال ایک گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔ اس واقعے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم یونائیٹڈ بلوچ آرمی نے قبول کی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیکورٹی فورسز پر بم حملے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل مستنگ کے قریب مارگٹ علاقے میں بم کے دھماکے میں 2 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ دوسری جانب مستنگ میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ مولانا عبدالغفور حیدری کے قافلے پر خودکش حملے کے بارے میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے،
جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور جو ہی کوئی بریک تھرو ہوگا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جس طرح اس سے پہلے جتنے انسیڈنٹ ہوئے ہیں وہ ہم نے سب انرتھ کیے ہیں، جیسے 8 اگست والا سانحہ ہے کوئٹہ جو تھا، جس میں ہمارے کریم کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، وہ سارے لوگ انرتھ ہوئے تھے۔
وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سیکورٹی کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے،
اور انشور کیا جائے گا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں۔ ہم ایک ایس او پیز ڈیولپ کر رہے ہیں، تمام کمشنرز کو ہم نے کوئٹہ بلا لیا ہے، اور اسی طرح پھر ہم ڈپٹی کمشنر کانفرنس کریں گے، تمام سیکٹر کمانڈرز ایف سی کے ہیں جو ان کو بھی بلا لیا گیا ہے، تو ہم اپنے سیکیورٹی کو ری چیک کریں گے، جو لوپ ہول کہیں پہ رہ گیا اس کو ایڈریس کریں گے، اور اگر کسی نے کوئی کوتاہی کی ہے اس کو بھی کیفے کردار تک ضرور پہنچائیں۔
مستنگ میں ہونے والے خودکش حملے میں 28 افراد ہلاک اور 37 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ اس واقعے کی تحقیقات کے بارے میں پنجاب کی فرانزک ایجنسی کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب ایک اور تشویشناک خبر. دنیا بھر میں سائبر حملے کے بعد ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اس ہفتے رینسم ویئر کے مزید کیسز سامنے آ سکتے ہیں. گزشتہ جمعے کو شروع ہونے والے اس سائبر حملے سے 150 ملکوں کے 200,000 سے زیادہ کمپیوٹر متاثر ہوئے ہیں. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نادیہ سلیمان کی زبانی.
یورپی یونین کے قانون نافذ کرنے والے ادارے کے مطابق یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا حملہ تھا. یوروپول کے سربراہ روب وین رائٹ نے متنبہ کیا کہ ہفتہ وار چھٹی کے خاتمے کے بعد جب لوگ کام پہ واپس آئیں گے تو دنیا بھر میں ہیکنگ کے حملے کا خطرہ ہے. جمعے کے روز حملے کا شکار ہونے والوں میں حکومتی دفاتر، گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں، بینک اور ہسپتال شامل ہیں. پاکستان میں ڈیٹا سیکورٹی فرم کے سینئر سیکورٹی کنسلٹنٹ محمد اعظم مغل نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ رینسم ویئر کے حملے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور جمعے کے روز حملہ آور ہونے والا وانا کرائی رینسم ویئر نہ صرف ایک عام صارف بلکہ اداروں کو بھی نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے.
رینسم ویئر بیسیکلی ایک ایسا کمپیوٹر وائرس ہوتا ہے جو آپ کے سسٹم میں یا کنزیومر کے سسٹم میں داخل ہوتا ہے کسی بھی ورنیبلٹی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے، اور اس کے بعد بیک ہینڈ کے اوپر جو ہے آپ کی ڈیٹا فائلز کو یا کنزیومر کی ڈیٹا فائلز کو جو ہے یہ سائلنٹلی انکرپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتا ہے تو کنزیومر کے سسٹم کے اوپر ایک میسج اپیئر ہوتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کنزیومر کو کہ وہ آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے یا میکسیمم ڈیٹا جو ہے وہ انکرپٹ کر چکا ہے، اور اگر آپ کو وہ ڈیٹا واپس چاہیے تو یو ہیو ٹو پے سم رینسم.
اعظم مغل کہتے ہیں کہ مائیکروسافٹ کے آپریٹنگ سسٹم ونڈوز میں موجود ایک نقص کے باعث یہ وائرس یا میل ویئر دنیا بھر میں جہاں بھی ونڈوز کا وہ مخصوص ورژن کمپیوٹرز میں استعمال ہو رہا تھا ان کو اور ان سے منسلک نیٹ ورک پر موجود دیگر کمپیوٹرز کو نقصان پہنچانے کا باعث بنا. اعظم مغل نے بتایا کہ یہ ہیکرز اپنی شناخت چھپانے کے لیے ڈارک ویب کا استعمال کرتے ہیں.
اس کو ٹریس کرنا مشکل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کو پھیلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اپنے آپ کو کیموفلاج کر کے رکھتے ہیں اور اس طرح سے اس کو جو ہے وہ پبلش کرتے ہیں تاکہ آپ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ نہ کر سکیں. انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے کچھ ایسی سہولیات موجود ہوتی ہیں جس میں آپ اپنی پرائیویسی کو مینٹین کرتے ہوئے انٹرنیٹ کے اوپر سرفنگ کر سکتے ہو. آپ یہ ہیکرز بھی بیسیکلی اسی پرائیویسی کے رولز کو استعمال کرتے ہوئے ایسے سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی ایگزیکٹ لوکیشن جو ہے وہ پبلش نہیں ہوتی انٹرنیٹ کے اوپر.
کمپیوٹر سافٹ ویئر اور مصنوعات بنانے والی عالمی کمپنی مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ جمعے سے ہونے والے سائبر حملے کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے انتباہ کے طور پر دیکھنا چاہیے. مائیکروسافٹ کا کہنا ہے کہ کئی اداروں کی جانب سے سسٹمز کو اپ ڈیٹ نہیں کیا جاتا جس کے باعث وائرس کو تیزی سے پھیلنے میں مدد ملی. سائبر سیکیورٹی فرم ڈارک ریس کی ایملی اورٹن کہتی ہیں کہ حملہ آور مسلسل نئے طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں.
اہم مسئلہ یہ ہے کہ حملہ آور ہمیشہ ایک قدم آگے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ جدت تلاش کرتے رہتے ہیں، نئی کمزوریاں ڈھونڈ کر ہمارے دفاع پر حملہ کرتے ہیں، اور اسی لیے جمعے کو ہونے والے حملے کو محض ایک پیچ کے ذریعے روکنے کے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے. آپ کا دفاع بھی اتنا ہی تیز اور مؤثر ہونا چاہیے جتنا کہ حملہ آور ہے.
ایشیا کے مختلف ممالک میں حکام کے مطابق جمعے کے روز ہونے والے سائبر حملے کی رفتار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی ہے، تاہم ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ یہ تخفیف عارضی ہو سکتی ہے. سائبر سیکیورٹی کے ماہر اعظم مغل کہتے ہیں کہ کمپیوٹرز میں موجود ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ڈیٹا کا بیک اپ رکھا جائے اور کمپیوٹر سسٹمز میں نہ صرف لائسنسڈ سافٹ ویئر استعمال کیے جائیں بلکہ انہیں مسلسل اپ ڈیٹ کرتے رہیں اور اینٹی وائرس سافٹ ویئر ضرور انسٹال کریں.
کمپیوٹر وائرس رینسم، خواب غفلت سے بیدار ہونے کی ایک وارننگ. نادیہ سلیمان کی زبانی یہ وارننگ پتہ نہیں آپ کے سمجھ میں آئی نہ آئی. آسان لفظوں میں یہ ہے کہ کمپیوٹر کا اپنا جو بھی مال مٹیریل مسالہ ہے اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں، سیو کرتے رہیں. ہفتے میں کم از کم ایک بار تو سیو کر ہی لیں، تو یہ نوبت نہیں آئے گی کہ $300 یا $400 دے کر کے اپنا ڈیٹا رینسم والوں سے واپس لینا پڑے گا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین اختتام کو پہنچنے والا ہے، لیکن میں یہ تو دیکھ لوں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر اس وقت آپ سب سے زیادہ کیا پڑھ رہے ہیں. اس جرم کی کہانی جس نے پورے انڈیا کو اپنی گرفت میں لے لیا. اچھا، یہ تو خاصا پرانا واقعہ ہو سکا. پڑھیے گا اس کی تفصیل، میں نے پڑھی تھی وہ کیس جو انڈیا کبھی بھلا نہ سکا. یہاں سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فراز ہاشمی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے حامد صدیق اور لندن سے نک رینول. میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. خبروں کی ذمہ داری فرج جاوید کی ہے.
عالمی عدالت انصاف میں انڈین بحریہ کے سابق افسر کلبھوشن جادھو سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران پاکستان نے عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا ہے. شام میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ ایک علاقے میں مبینہ طور پر امریکی اتحاد کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں 23 شہری ہلاک ہوئے ہیں. انڈیا کے دارالحکومت نئی دلی میں گزشتہ ہفتے جنسی زیادتی کے بعد قتل کی جانے والی لڑکی کے والدین نے ملزمان کو سزائے موت دینے کا مطالبہ کیا ہے. سینٹرل افریقن ریپبلک میں اقوام متحدہ کے ایک نمائندے کے مطابق مسلح جنگجوؤں کی جانب سے لڑائی کے 2 دن بعد بنگاسو نامی قصبے سے 26 لاشیں برآمد ہوئی ہیں. آئیوری کوسٹ میں باغی اور حکومتی وفادار فوجیوں میں انعام کی مد میں بقایا جات نہ دیے جانے کے معاملے پر تصادم شدت اختیار کر گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.